جمعہ 17 اگست، سیروین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ شہباز شریف کے 96 ووٹوں کے مقابلے میں عمران خان 176 ووٹ لے کر وزیر اعظم منتخب۔ اپنی کامیابی کے بعد اسمبلی سے خطاب میں انہوں نے کہا،
ہم نے کڑا احتساب کرنا ہے، یہ بھی میرا وعدہ ہے کہ کسی قسم کا این آر او کسی ڈاکو کو نہیں ملے گا۔
تفصیل خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے نو منتخب وزیر اعظم عمران خان نے ایوان سے اپنے پہلے خطاب میں کہا کہ سب سے پہلے کڑا احتساب ہوگا، کسی ڈاکو کو این آر او نہیں دیا جائے گا، اور جس نے ملک لوٹا ایک ایک کو سزا دی جائے گی۔
22 سال سٹرگل کر کے میں یہاں پہنچا ہوں، 22 سال مجھے کسی ملٹری ڈکٹیٹر نے پالا نہیں تھا، میں اپنے پیر پہ کھڑا ہو گیا ہوں، اور میں ان لوگوں کو جنہوں نے اقتدار میں آ کے اس ملک میں ہمارے بچوں کا مستقبل لوٹا، جنہوں نے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے گئے، میں انشاءاللہ ایک ایک آدمی کو احتساب کے کھڑا کروں گا۔
مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے ایوان سے اپنے خطاب میں مطالبہ کیا کہ انتخابات میں دھاندلی کرنے والوں کو بے نقاب کیا جائے اور انتخابات کا غیر جانبدارانہ آڈٹ کروایا جائے۔
جناب اسپیکر، ہم جب تحریک ماضی میں بھی چلے، ہم نے ہمیشہ اس ایوان کی عزت اور وقار کو بڑھانے کے لیے، اس کی بے توقیری کرنے کے لیے نہیں، لہذا میں یہاں پر جناب اسپیکر اعلان کرتا ہوں کہ ہم جب ہم اپنا حق مانگیں گے، ہم اس ایوان پر لعنت نہیں بھیجیں گے، ہم پارلیمنٹ پر حملہ نہیں کریں گے۔
اس سے قبل پاکستان کی قومی اسمبلی نے تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو وزیراعظم کے عہدے کے لیے منتخب کیا۔ عمران خان کے مد مقابل پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف تھے۔
جناب عمران احمد نیازی صاحب نے 176 ووٹ حاصل کیے، میاں محمد شہباز شریف صاحب 96 ووٹ۔
قومی اسمبلی میں سپیکر کے انتخاب کے برعکس قائد ایوان کا انتخاب ڈویژن کے ذریعے ہوتا ہے، جس کے تحت ارکان اسمبلی اپنے اپنے امیدواروں کی لابی میں گئے۔ عمران خان کے حامی لابی نمبر اے میں گئے، جبکہ شہباز شریف کے حامی لابی نمبر بی میں اکٹھے ہوئے۔ عمران خان اب سینیچر کو ایوان صدر میں اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے، جہاں صدر مملکت ممنون حسین ان سے حلف لیں گے۔
تفصیلات بتا رہے تھے عبید ملک۔ انڈین حکام کے مطابق حالیہ مونسون بارشوں کے باعث 900 سے زائد افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ تباہی جنوب مغربی ریاست کیرالا میں دیکھنے میں آئی۔ انڈیا میں حالیہ بارشوں کو 100 سال میں بدترین بارشیں قرار دیا جا رہا ہے۔ امریکی محکمہ دفاع کی ایک تازہ رپورٹ کے مطابق چین کی فوج امریکہ اور اس کے اتحادیوں پر بحر الکاہل میں حملہ کرنے کی مشقیں کر رہی ہے۔ احوال تابندہ کوکب کی زبانی۔
پینٹاگون کی جانب سے کانگریس میں پیش کی جانے والی سالانہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چین اپنے بمبار طیاروں کے طویل فاصلے کی پرواز کی صلاحیتوں میں اضافہ کر رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق چین اپنی عسکری قابلیت بڑھا رہا ہے اور دفاعی بجٹ میں بھی اضافہ کر رہا ہے۔ امریکہ کی جانب سے چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ چین کا تاحال امریکی رپورٹ پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ چین کی جانب سے ساؤتھ چائنا سی میں مصنوعی جزیرے پر عسکری تنصیبات کی جا رہی ہیں، اور فوجی مشقوں کے دوران اس نے اپنے بمبار طیارے بھی وہاں اتارے ہیں۔
اقوام متحدہ نے یمن میں جاری جنگ کے فریقین کو جنیوا میں امن مذاکرات میں شرکت کی باقاعدہ دعوت دے دی ہے۔ گزشتہ 2 سالوں میں یمنی حکومت اور حوثی باغیوں کے درمیان ایک مرتبہ بھی براہ راست بات چیت نہیں ہوئی ہے۔ یمن میں جاری خانہ جنگی کے باعث اب تک ہزاروں افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ لاکھوں افراد قحط سالی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ایران پر اقتصادی اور سفارتی دباؤ بڑھانے کے لیے ایک نئی اور اعلی سطح کی ٹیم کا اعلان کیا ہے، جس کا نام ایران ایکشن گروپ رکھا گیا ہے۔ خبر کی تفصیل طاہر عمران کی زبانی۔
ایران ایکشن گروپ تہران کے رویے کو تبدیل کرنے اور اس کے ساتھ تجارت کرنے والے دیگر ممالک پر پابندیاں لگانے کے لیے واشنگٹن کی زیادہ سے زیادہ دباؤ کی حکمت عملی پر کام کرے گا۔ اس گروپ کی قیادت برائن ہک ایران کے لیے محکمہ خارجہ کے خصوصی نمائندہ کی حیثیت سے کریں گے۔ خبر رسان ادارے اے ایف پی کے مطابق مائیک پومپیو نے کہا ہے کہ امریکہ کو امید ہے کہ بہت جلد ایران کے ساتھ نیا معاہدہ طے پا سکے گا، لیکن امریکہ ایرانی حکومت کے رویے میں اندرونی اور بیرونی طور پر بڑی تبدیلیاں دیکھنے کا خواہاں ہے۔
سعودی عرب کا کہنا ہے کہ وہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے قبضے سے آزاد ہونے والے شام کے شمالی علاقوں کی اثر نو تعمیر کے لیے 10 کروڑ امریکی ڈالر فراہم کرے گا۔ یہ رقم امریکی حمایت یافتہ کرد جنگجوؤں کے زیر قبضہ علاقوں میں آباد کاری اور سہولیات کی فراہمی کے لیے استعمال کی جائے گی۔ امریکہ نے امداد کی سعودی پیشکش کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ دولت اسلامیہ کو دوبارہ وہاں اپنی جڑیں مضبوط کرنے سے روکنے کے لیے خطے کا استحکام ضروری ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا، سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے۔
آپ ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو خط لکھ کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ آپ کے خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیربین میں دیے جاتے ہیں۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ اومنی گروپ کے ایک مقدمے میں پی 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 کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری سمیت مفرور ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ اس کے علاوہ دوسرے موضوعات اور کھیلوں کا ہفتہ وار فیچر کھیل کے میدان سے بھی پروگرام میں شامل ہے۔ پہلے سیربین کا بڑا موضوع جو ہے پاکستان میں قائد ایوان کے انتخاب کے بارے میں۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان ملک کی نو منتخب قومی اسمبلی میں ہونے والے قائد ایوان کے انتخاب میں 176 ووٹ لے کر ملک کے 22ویں وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں۔ ان کے مقابلے میں حزب اختلاف کے امیدوار شہباز شریف کو 76 ووٹ ملے۔ نئی اسمبلی سے اپنی پہلی تقریر میں عمران خان نے کہا کہ احتساب کڑا ہوگا۔ قائد ایوان منتخب ہونے کے بعد یہ ان کا پہلا خطاب تھا، اس کی ایک جھلک۔
اس ملک میں سب سے پہلے ہم نے کڑا احتساب کرنا ہے۔ بولی یہ بھی میرا وعدہ ہے کہ کسی قسم کا این آر او کسی ڈاکو کو نہیں ملے گا۔ 22 سال اسٹرگل کر کے میں یہاں پہنچا ہوں۔ 22 سال مجھے کسی ملٹری ڈکٹیٹر نے پالا نہیں تھا، میں اپنے پیر پہ کھڑا ہو کے آیا ہوں۔ اور میں ان لوگوں کو جنہوں نے اقتدار میں آ کے اس ملک میں ہمارے بچوں کا مستقبل لوٹا، جنہوں نے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے گئے، میں انشاءاللہ ایک ایک آدمی کو احتساب کے بارے میں۔
پاکستان کے منتخب وزیر اعظم عمران خان کی تقریر کی ایک جھلک آپ نے سنی۔ اسلام آباد میں نامہ نگار شہزاد ملک آج اسمبلی کے اجلاس کی کارروائی کے موقع پر موجود تھے اور اس وقت بی بی سی کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے براہ راست ہمارے ساتھ ہیں۔ شہزاد ملک، آج کی کارروائی کی تفصیل۔
جی عمر، جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ قائد ایوان کا آج انتخاب ہونا تھا، تو جب ووٹ ڈویژن ہو گئی، ووٹ ڈالے گئے، لوگ ادھر ادھر ہو گئے، تو اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نواز جو کہ حزب مخالف کی سب سے بڑی جماعت ہے، اس کے ارکان اسپیکر کے ڈائس کے سامنے آ گئے اور انہوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا، اور انہوں نے نہ صرف پی ٹی آئی بلکہ عمران خان کے خلاف بھی نعرے بازی کی۔ اور جب باقاعدہ طور پر اس کا اعلان ہو گیا تو اسپیکر کی طرف سے، تو صرف اسپیکر نے یہ فرمایا کہ عمران خان نے 176 ووٹ حاصل کیے ہیں، تو جس کے بعد انہوں نے نون لیگ نے احتجاج کرنا شروع کر دیا اور اسپیکر اپنا پورا جو رزلٹ تھا وہ بھی اناؤنس نہ کر سکے اور 15 منٹ کا وقفہ کر کے چلے گئے، جس پر نہ صرف عمران خان جو تھے وہ ناخوش تھے بلکہ ان کی پارٹی بھی، ان کا جو باڈی لینگویج سے یہی کر رہا لگ رہا تھا کہ وہ جو اسپیکر کا یہ فیصلہ ہے وہ شاید اس سے خوش نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جب اعلان ہوا اور اس کے بعد جب تقریر کا موقع دیا گیا، تو عمران خان نے پہلے تقریر کی، تو اس کے بعد جو ان کے مخالف امیدوار تھے وزیر اعظم کے عہدے کے لیے میاں شہباز شریف، انہیں بھی تقریر کا موقع دیا گیا، تو انہوں نے الیکشنز کو جو ہوئے ہیں اس کو تنقید کا نشانہ بنایا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ ان الیکشنز کو تسلیم نہیں کرتے، اور ان کا مطالبہ یہ تھا کہ اس معاملے کی تحقیقات کے لیے ایک پارلیمانی کمیشن جو ہے وہ تشکیل دیا جائے۔ انہوں نے مزید کیا کہا یہ سنیے ذرا۔
ہم آپ کو بھاگنے نہیں اس طرح کی جرت کر نہ سکے۔ لیکن خان صاحب، ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلی جاؤں آپ کو کہ یہ ایوان، کیونکہ ہم یہاں پر بطور احتجاج کے آئے ہیں، لیکن ہم یہاں پر 2018 کے الیکشن، دھاندلی زدہ الیکشن کا تحفظ کرنے نہیں آئے۔
اس کے علاوہ عمر، انہوں نے جو دوسرے مسلم لیگ نون کے جو ارکان اسمبلی ہیں، انہوں نے بھی شدید نعرے بازی کی، اگرچہ کہ شہباز شریف تقریر کر رہے تھے لیکن اس کے باوجود بھی وہ نعرے بازی کرتے رہے۔ یہاں پر جو اس کے بعد جب اسپیکر قومی اسمبلی نے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری، انہیں جب خطاب کی دعوت دی، تو انہوں نے میری نظر میں جو ان دونوں رہنماؤں نے، یعنی جو نو منتخب وزیر اعظم ہیں عمران خان اور شہباز شریف کے علاوہ، انہوں نے جو تقریریں کی تھی، جو سب سے مناسب تقریر تھی وہ میری نظر میں بلاول بھٹو زرداری کی تھی، جنہوں نے جو پاکستان کو جو درپیش مسائل ہیں ان کا ذکر کیا، اور انہوں نے عمران خان کو جو نو منتخب وزیر اعظم ہیں ان کو اپنے وہ وعدے بھی یاد دلائے جو انہوں نے اپنے جو پہلے جو 100 دن ہیں ان کی حکومت کے، اس کا جو انہوں نے ایجنڈا تیار کیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا یہ کہنا تھا کہ اگر تو وہ عوام کی خدمت کریں گے یا اپنے ایجنڈے پر عمل درآمد کریں گے تو پیپلز پارٹی تو ان کا ساتھ دے گی، اگر وہ اس پہ اسے انحراف کریں گے یا اس کو پورا نہیں کریں گے تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ سڑکوں پہ ہوگی اور اس کا احتجاج کرے گی۔ اس کے علاوہ آج جو قومی اسمبلی میں جو دونوں جماعتوں کی طرف سے احتجاج کیا گیا، اس کی بھی انہوں نے مذمت کی۔ انہوں نے مزید کیا کہا، یہ ذرا سنیے۔
جتنا پیسہ خرچ کیا گیا الیکشن میں، جتنا خون دیا گیا اس الیکشن میں، ہم نے ان عوام کو مایوس نہیں کرنا تھا، اور آج کا جو احتجاج ہے، احتجاج جمہوری حق ہوتا ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ احتجاج جو ٹریجری بینچ سے بھی ہوئے ہیں، یہ بھی ناقابل قبول تھا۔ اور مسٹر سپیکر، میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنا ہاؤس کو آگے جا کے آرڈر میں رکھیں گے۔
اور عمر، ابھی بھی جو ہے وہ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور مختلف جو سیاسی جماعتوں کے قائدین ہیں وہ آج کے اجلاس کے بارے میں اپنا اظہار خیال کر رہے ہیں۔
جی اچھا شہزاد، یہ بتائیے کہ حزب اختلاف منقسم نظر آئی، انہوں نے پیپلز پارٹی جو تھی اس نے ایبسٹین کیا، ووٹ نہیں دیا اس نے، تو کیا پارٹی پوزیشن کیا نظر آ رہی تھی جب آپ اسمبلی میں تھے اور یہ کارروائی چل رہی تھی، ووٹ ڈالے جا رہے تھے؟
جی عمر، جب یہ اجلاس، قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہونے والا تھا تو میری ملاقات ہوئی تھی سید خورشید شاہ سے، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں۔ ان سے جب یہ پوچھا میں نے کہ جب یہ طے ہوا تھا کہ اسپیکر کے عہدے کے لیے آپ یعنی خورشید شاہ جو ہیں وہ امیدوار ہوں گے اور وزیر اعظم کے عہدے کے لیے شہباز شریف امیدوار ہوں گے، تو پھر آپ اس کو ایبسٹین کیوں کر رہے ہیں، تو ووٹ کیوں نہیں دے رہے؟ تو سید خورشید شاہ کا یہ کہنا تھا کہ جب یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اسپیکر کے عہدے کے لیے کون امیدوار ہوگا اور وزیر اعظم کے عہدے کے لیے امیدوار کون ہوگا، تو اسی دوران ہی پاکستان مسلم لیگ نواز کی قیادت کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ وہ کسی طور پر بھی میاں شہباز شریف کو وزیر اعظم کے لیے وہ ووٹ نہیں دیں گے، البتہ وہ ایبسٹین ضرور کریں گے، اور یہی کچھ انہوں نے کیا اور وہ اسمبلی میں بیٹھے رہے۔ اس کے علاوہ جو پی ٹی ایم کے جو دو ارکان منتخب ہوئے ہیں، انہوں نے بھی نہ تو عمران خان کو ووٹ دیا ہے اور نہ ہی شہباز شریف کو ووٹ دیا ہے، اور وہ بھی اسمبلی میں موجود رہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری جو ہیں وہ آج ایوان میں موجود نہیں تھے۔ جی عمر،
اچھا یہ بتائیے کہ جب ہاؤس تقسیم ہوا ووٹوں کے لیے، اور اس کے بعد کی جو صورتحال تھی، کس طرح کا منظر تھا؟
آج جب انہوں نے، اسپیکر نے ڈویژن اناؤنس کی کہ کچھ دائیں چلے جائیں کچھ بائیں چلے جائیں، جہاں پہ لابیز بنی ہوئی تھیں، تو پہلے تو وہ اپنی جو جتنے بھی ارکان تھے وہ اپنی باری پہ اپنی انرولمنٹ کرواتے رہے، اور جب ختم ہوا تو پھر جب انہوں نے کہا کہ اسپیکر نے کہا کہ جب ارکان اسمبلی واپس آ جائیں، تو پاکستان مسلم لیگ کی طرف سے جو لوگ تھے وہ تو ظاہر ہے کہ ان کی تعداد اتنی تھی نہیں، وہ تو پہلے اسمبلی میں پہنچ گئے، ایوان میں پہنچ گئے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور ان کے جو دیگر ارکان اسمبلی ہیں وہ کافی دیر سے آئے۔ اور آج جو زیادہ جب عمران خان ایوان میں آئے، تو زیادہ جو نعرے بازی تھی وہ تو ایوان میں نہیں ہوئی بلکہ لابیز میں جن مہمانوں کو بلایا گیا تھا وہ سب سے زیادہ نعرے بازی ان کی طرف سے ہو رہی تھی اور اسپیکر قومی اسمبلی بار بار انہیں تنبیہ کر رہے تھے کہ ان کا کوئی حق نہیں ہے وہ نعرے بازی نہ کریں لیکن آج ان کی بھی بات سننے کو کوئی بھی تیار نہیں تھا اور جب مسلم لیگ نواز کے ارکان اسمبلی احتجاج کر رہے تھے اور وہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف نعرے بازی کر رہے تھے تو پی ٹی آئی کے جو ارکان قومی اسمبلی ہیں وہ تو خاموش کھڑے تھے لیکن جو لابیز میں جو مہمان بلائے گئے تھے ان کی طرف سے شدید نعرے بازی ہوئی تھی. اسپیکر نے یہاں تک کہہ دیا کہ اب دوبارہ کسی نے نعرہ لگایا اس کی طرف لابیز سے تو اس کو باہر نکال دیا جائے گا, لیکن وہ جو جن مہمانوں کو بلایا گیا تھا ان کی نعرے بازی مسلسل جاری رہی اور بظاہر ایسا یہی لگ رہا تھا کہ اسپیکر اس معاملے میں بے بس ہیں. جی عمر,
اس تفصیل کے لیے اسلام آباد سے شہزاد ملک آپ کا بہت بہت شکریہ. اور آج کی اسمبلی کی کارروائی اور تقاریر کے تجزیے کے لیے چلتے ہیں لاہور, جہاں سے صحافی اور تجزیہ کار فرح ضیاء اس وقت ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر. فرح, یہ بتائیے کہ عمران کی تقریر اور اس کے بعد جو دوسری تقاریر ہوئیں اور جو ماحول تھا قومی اسمبلی میں, کیا لگتا ہے کہ اب اسمبلی شور شرابے اور ہنگامہ آرائی کا مرکز بن کر رہ جائے گی؟
دیکھیے, آج جو کچھ ہوا ہے یہ تو ایکسپیکٹڈ تھا, مجھے لگ رہا ہے پارلیمانی روایات کا حصہ بھی ہوتا ہے شور, اور پھر یہ جو ایک ہم چاہتے تو یہ تھے کہ کچھ دھیمے لہجے میں یہ سب کچھ ہو جاتا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید ممکن ہی نہیں تھا کیونکہ بہت جذبات دبے ہوئے جو تھے الیکشن کے بارے میں, جو دھاندلی کے خدشات تھے پارٹیوں کے, تو پہلے جس دن ان لوگوں نے اپنا حلف اٹھایا اس دن تو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا زیادہ دھیما اور ایک مفاہمت کی فضا نظر آ رہی تھی, لیکن آج جب کہ وزیر اعظم کا انتخاب تھا تو ایک تو اس میں مجھے یہ نظر آتا ہے کہ بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایک مشترکہ اپوزیشن کے طور پہ وہ ووٹ نہیں کر رہے تھے, اور پیپلز پارٹی نے یہ عندیہ دیا کہ وہ وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ کے لیے نون لیگ کو ووٹ نہیں کریں گے, تو آئی تھنک اس کی بھی کچھ جو ہے نا وہ اس میں تھی جو جوش تھا اور جو کرختگی سختی تھی نون لیگ کے پوسچر میں, اس میں اس کا بھی عمل دخل تھا. تو اب یہ تو ہو گیا, آج جو ہونا تھا اس کے بعد کیسے ہوتا ہے ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ پارلیمنٹ میں شور بھی ہوتا ہے, اس کے بعد کمیٹیز میں بھی جاتے ہیں اور آرام سے بیٹھ کے مسائل کو حل بھی کرتے ہیں, تو ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس سے بہتر چیزیں دیکھنے کو ملیں گی ہمیں.
اچھا فرح, آپ عمران کی تقریر کو کس طرح سے دیکھیں گی؟ اپوزیشن منقسم نظر آئی, انہوں نے شہباز شریف کو ووٹ نہیں دیا, حالانکہ اس سے پہلے اجلاس سے پہلے ان کے درمیان بات چیت بھی ہوئی تھی, معاہدے بھی ہوئے تھے. اب کیا لگتا ہے کہ عمران نے جس طرح تقریر کی اور جو لب و لہجہ اپنایا ہے, کیا وہ اس اپوزیشن کو منقسم, اپوزیشن کو متحد کر دے گا؟
دیکھیے, اس کو دوسری طرح بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ آپ کو یہ نظر آیا کہ اپوزیشن منقسم ہو گئی تو عمران کا لہجہ جو ہے وہ سخت ہو گیا, تو ہم جو پچھلے دنوں میں الیکشن کے بعد سے جس طرح عمران خان صاحب کا ہمیں پوسچر نظر آ رہا تھا, تھوڑا سا ایک لہجہ دھیما تھا, لوگوں کو اپنے لوگوں کو بھی خاموش رہنے کی تلقین کر رہے تھے, اور آج مجھے لگا کہ بالکل وہی پرانے عمران خان لگ رہے تھے, اور اب جب کہ وہ گورنمنٹ میں ہیں اور وزیر اعظم کی الیکشن ہو چکی ہے, تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ امید یہ کی جانی چاہیے تھی کہ ذرا تھوڑی سی نرمی کے ساتھ بات کی جاتی, اور ان کا خطاب تو خیر بہت شور شرابے میں ہوا, اور اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی دعوت دی گئی, اور جس طرح سے انہوں نے تقریر کی تو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ لب و لہجہ شاید اپوزیشن کو زیادہ زیب دیتا ہے, اور گورنمنٹ کے طور پہ آپ کو تھوڑی سی جو ہے وہ زیادہ مفاہمتی آپ کا لہجہ ہونا چاہیے, اور وہ ذرا تھوڑا سا زیادہ لگ رہا تھا, اور وہ کچھ زیادہ پر امید مجھے صورت اس میں نظر نہیں آ رہی.
اچھا, آج کا جو ہمیں منظرنامہ نظر آیا جس میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس نے ووٹ نہیں دیا, باوجود اس کے کہ حزب اختلاف میں ایک سمجھوتا تھا, ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ اسپیکر کس کا, کس امید, کس پارٹی کا ہوگا حزب اختلاف کی طرف سے, اور پرائم منسٹر کے لیے کس امیدوار کو ووٹ دیا جائے گا. اس سے ہٹ کے یہ بتائیے کہ اب شہباز شریف بہرحال حزب اختلاف کے قائد تو منتخب ہو گئے ہیں، تو کیا وہ ایک اچھے قائد، حزب اختلاف کے ایک اچھے قائد ثابت ہو سکتے ہیں؟ ان میں یہ صلاحیت ہے، کیونکہ وہ تو وزیر اعلیٰ رہے ہیں پنجاب کے اور اقتدار میں ہی رہے ہیں.
دیکھیے، یہی چیزیں ہیں جو تھوڑی سی جو دلچسپی کا باعث بھی ہیں اس پارلیمنٹ میں، کہ بہت سارے لوگ ہیں جو وفاق کی سطح پر ہمیں پہلی دفعہ نظر آ رہے ہیں. بلاول بھٹو کی تقریر کو بھی اسی لیے بہت اہمیت دی جا رہی تھی. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اب تک صوبائی سطح کے لیڈر رہے ہیں، اور ان سے اور پوری پارٹی سے، لیکن شہباز شریف صاحب سے، نواز شریف صاحب سے ایک بہت بڑا گلہ یہ رہا ہے کہ یہ اسمبلیوں میں نہیں جاتے تھے، اور بہت زیادہ ہمیں ان کی تقاریر اسمبلی کے فلور پہ، پنجاب اسمبلی کے فلور پہ بھی کبھی زیادہ سننے کو ملی نہیں ہے. اور جو گورننس کا ماڈل وہ چلا رہے تھے وہ تو بالکل ایسے لگتا تھا کہ وہ اس میں ان الیکٹڈ لوگ جو ہیں ان کو لے کر کے وہ اپنی فیصلہ سازی کرتے تھے، اور اس میں کابینہ کو یا اسمبلی کا عمل دخل بہت کم تھا. تو اب یہ جو چیز ہے، یہ تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں ان کو کچھ چیزیں سیکھنے کی ہیں، اور یہ اب دیکھا جائے گا کہ وہ اگر یہاں پہ آتے ہیں، اور بہت بڑی بات ہے کہ قائد حزب اختلاف ہیں، تو کس طرح وہ کنڈکٹ کرتے ہیں. میرا خیال ہے ان کو اپنے لیے ایک بہت کچھ سیکھنا پڑے گا. ایک رول ریورسل ہے ان کے لیے بہت بڑا، کہ کہیں تو وہ پورے صوبے کو ایک اس کے لیڈر کے طور پہ چلا رہے تھے، اور اب قائد حزب اختلاف کے طور پہ وہ کیسے کنڈکٹ کرتے ہیں، آئی تھنک یہ دیکھنا پڑے گا. آج کی تقریر میں تو جو غم و غصہ نظر آ رہا تھا وہ تو آئی ہوپ کہ وہ کوئی ایسا انڈیکیٹر نہیں ہے کہ جو آئندہ کے لیے بھی ہمیں نظر آئے کہ اسی طرح وہ کنڈکٹ کریں گے.
اچھا، فرا پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پہلی بار کسی اسمبلی میں پہنچے ہیں، آج انہوں نے تقریر کی اور بظاہر بڑی متوازن تقریر وہ لگی، کس طرح سے آپ اس کو ایسس کریں گی، کہاں رکھیں گی اس تقریر کو؟
جی، ہم خود اس کو بہت انٹرسٹ کے ساتھ دیکھ رہے تھے، اور مجھے تو لگا کہ کافی مناسب طریقہ تھا، اور بہت اچھی اہم مسائل تھے جن کی طرف انہوں نے نشاندہی کی. اور اس سے پہلے جو دو تقاریر ہو چکی تھیں اس کے بعد ایک دم سے سارا ہاؤس جو تھا وہ خاموش بھی ہوا، ان کی بات سنی بھی گئی. جو اصل مسائل ہیں، جو دہشت گردی کا مسئلہ ہے ملک میں، اور ان مسائل کی طرف انہوں نے اشارہ دیا. اور ٹون جو ہے وہ اگین مجھے بھی تھوڑا سا لگا کہ آج کا دن ایسا تھا کہ ایک جمہوری روایات کو قائم کرنے کا دن تھا، تو اگر تھوڑی سی تلخی تھوڑی سی کم ہوتی تو بہتر ہوتا بلاول بھٹو کی تقریر میں بھی. لیکن یہ کہ اوور آل براڈلی آئی تھنک بہت ہی متوازن، جیسے آپ کہہ رہے ہیں، ایک تقریر تھی. کہیں کہیں ایسے بھی لگا کہ جیسے بالکل محترمہ بینظیر بھٹو کا ہمیں انداز نظر آیا جس طرح وہ خطاب کر رہے تھے. تو پہلی تقریر کے طور پہ تو آئی تھنک اٹس اے گڈ اسٹارٹ، اچھا تھا. جی
فرازیہ، آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ تھیں لاہور سے صحافی اور تجزیہ کار فرا ضیاء. اور اب اس وقت میرے ساتھ ہیں ہمارے ساتھی ثقلین امام اسٹوڈیو میں. ثقلین، یہ بتائیے کہ نئی باتیں کیا ہوئی ہیں آج کے اجلاس میں؟
عمر، ایک تو بہت واضح کہ عمران خان نے وزیر اعظم کی حیثیت سے ان کا انتخاب ہوا ہے، یہ ایک بالکل نئی بات ہے. اور عمران خان پہلی مرتبہ اسمبلی میں باقاعدہ ایک فعال کردار ادا کرتے ہوئے نظر آئے ہیں، کیونکہ حزب اقتدار کے یعنی لیڈر آف دا ہاؤس منتخب ہو گئے. دوسرے بلاول بھٹو کا آنا ہے پہلی مرتبہ اس اجلاس میں، اور پھر شہباز شریف حزب اختلاف کے ایک رہنما کے طور پہ آئے ہیں، اور پھر بہت سارے نئے نئے چہرے پی ٹی آئی کی وجہ سے اسمبلی میں آئے ہیں. اور پھر یہ کہ اس وقت ایک نئی چیز یہ ہے کہ ایم کیو میں ایک بڑی طاقت کے طور پہ نہیں ہے، اور متحدہ مجلس عمل بھی بڑی طاقت کے طور پہ نہیں ہے.
اچھا، عمران خان کا انداز جو ہے، جس طرح انہوں نے اپنی اننگ اوپن کی ہے، کہنا چاہیے کرکٹ کی اصطلاح میں، کیا ظاہر کرتا ہے؟
دیکھیے، لگ رہا ہے کہ وہ ابھی تک حزب اختلاف کے رہنما ہیں، اور ابھی بھی لگتا ہے وہ دھرنے کیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور شاید کنٹینر پہ بیٹھ کے وہ اسپیچ کر رہے تھے. اگر غور کریں تو اب وہ ایک وزیر اعظم بن گئے ہوئے ہیں، یعنی کل وہ حلف اٹھائیں گے اور باقاعدہ وزیر اعظم ہو جائیں گے. اس وقت صرف منتخب وزیر اعظم ہے، تو اس تقریر میں ان کا ایک ایجنڈا ضرور آنا چاہیے. وہ اگر احتساب کرنا چاہتے ہیں ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ احتساب ہی کے نعرے کی بنیاد پر وہ منتخب ہوئے ہیں. لیکن انداز جو تقریر کا تھا، غالباً ایسا لگا ہے کہ جس طرح حزب اختلاف نے ان کو کھلانا چاہا اپنی پچ پہ، انہوں نے اسی پر آ کے بالنگ شروع کر دی. یعنی حزب اختلاف چاہ رہی تھی کہ ایک مخامصت اور ایک تصادم کی فضا بنے اور عمران خان نے اسی تصادم کی فضا کو ہوا دی.
اچھا انتہائی مختصر یہ الزام ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے انتخابات کو مینیج کیا. کیا لگتا ہے اسمبلی کی حالت دیکھ کر؟ بہت مختصر.
دیکھیے انتخابات کو مینیج کیا نہیں کیا, اب یہ ظاہر ہے اس پہ الزامات اور جوابی الزامات ہیں, لیکن اسمبلی کی جو آج کی حالت ہے اس سے یہ لگ رہا ہے کہ مینجمنٹ باہر ہو سکتی اندر نہیں ہو سکتی.
ثقلین امام آپ کا بہت بہت شکریہ. سیربینا بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں.
اپنی رائے کا اظہار کریں.
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر.
ٹرمپ آئیں یا ہیلری, عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا.
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں.
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ.
آپ کی کالز سیربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی. نمبر ہے 0800-222-75. یاد رکھیے گا موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139. واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
اور اب تہمینہ قریشی کھیل کی خبروں کے ساتھ.
پاکستان کرکٹ بورڈ کے اینٹی کرپشن ٹرائبیونل نے ناصر جمشید پر اسپاٹ فکسنگ میں ملوث ہونے پر 10 سال کی پابندی عائد کر دی ہے. پابندی کے بعد بھی ناصر جمشید کرکٹ کی کسی بھی انتظامی نوعیت کی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکیں گے. اینٹی کرپشن ٹرائبیونل نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ ناصر جمشید کا نام ان لوگوں کی فہرست میں شامل کیا جائے جن سے کھلاڑیوں کو دور رہنے کی ہدایت دی جاتی ہے. ناصر جمشید کا نام گزشتہ سال پاکستان سپر لیگ کے موقع پر اسپاٹ فکسنگ اسکینڈل میں سامنے آیا تھا. اسکینڈل میں ملوث 3 کرکٹرز شرجیل خان, خالد لطیف اور شہزیب حسن پر پہلے ہی پابندیاں عائد کی جا چکی ہیں. پاکستان کرکٹ بورڈ نے اسپاٹ فکسنگ اسکینڈل میں یہ موقف اختیار کیا تھا کہ ناصر جمشید اس کے مرکزی کردار تھے اور انہی کی وجہ سے خالد لطیف اور شرجیل خان نے ایک شخص یوسف سے دبئی کے ایک چائے خانے میں ملاقات کی تھی جس میں مبینہ طور پر اسپاٹ فکسنگ کی تفصیلات طے پائی تھیں. ناصر جمشید کو گزشتہ سال دیگر کرکٹرز کے ساتھ معطل کر دیا گیا تھا اور بعد میں ان پر فرد جرم عائد کی گئی تھی. ناصر جمشید انگلینڈ میں مقیم ہیں اور انہوں نے کسی بھی مرحلے پر پاکستان آ کر ٹرائبیونل کے سامنے پیش ہونے سے انکار کر دیا تھا اور محض اسکائپ کے ذریعے ٹرائبیونل کے سامنے پیش ہوئے تھے. 23 دفعہ گرینڈ سلیم جیتنے والی سرینا ولیمز نے گزشتہ مہینے برطانوی کھلاڑی جوہانا کوانٹا کے ہاتھوں اپنے کریئر کی سب سے بری شکست کھانے کے بارے میں کہا ہے کہ میچ سے کچھ دیر قبل انہیں اپنے گھر والوں سے متعلق ایک بری خبر ملی تھی جس کو وہ میچ کے دوران اپنے دماغ سے نکال نہ سکیں. سرینا نے بتایا کہ ان کو معلوم ہوا تھا کہ ان کی بہن کا قاتل جیل سے پیرول پر رہا ہو گیا ہے. فرانس کو 2018 کا فٹ بال ورلڈ کپ جتوانے والے نوجوان پال پوگبا اسپینش کلب بارسلونا جانا چاہتے ہیں مگر مینچسٹر یونائیٹڈ ایسی ڈیل کرنے سے کترا رہا ہے. 25 سالہ پال پوگبا اور مینچسٹر یونائیٹڈ کے کوچ ہوزے مورینیو کے درمیان تعلقات آج کل کافی کشیدہ ہیں.
کھیلوں کی خبریں اپنے تہمینہ قریشی سے سنیں. کراچی میں جرگے نے خبردار کیا ہے کہ اگر نقیب اللہ محسود کے قتل کے ملزم راؤ انوار کو جیل نہ بھیجا گیا تو احتجاج شروع کر دیا جائے گا. تفصیل آگے چل کر یہاں پروگرام کے نصف پر خبروں کے خلاصے کے ساتھ نادیہ سلیمان.
پاکستان کی قومی اسمبلی نے تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو وزیراعظم کے عہدے کے لیے منتخب کر لیا ہے. عمران خان نے ایوان سے اپنے پہلے خطاب میں کہا کہ سب سے پہلے کڑا احتساب ہوگا اور کسی ڈاکو کو این آر او نہیں دیا جائے گا. انڈین حکام کا کہنا ہے کہ حالیہ مانسون بارشوں کے باعث ملک بھر میں 900 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے ہیں. امریکی محکمہ دفاع کی ایک تازہ رپورٹ کے مطابق چین کی فوج امریکہ اور اس کے اتحادیوں پر بحر الکاہل میں حملہ کرنے کی مشقیں کر رہی ہے اور چین اپنے بمبار طیاروں کی طویل فاصلے کی پرواز کی صلاحیتوں میں اضافہ کر رہا ہے. اقوام متحدہ نے یمن میں جاری جنگ کے فریقین کو جنیوا میں امن مذاکرات میں شرکت کی باقاعدہ دعوت دے دی ہے. ترکی کی ایک عدالت نے امریکی پادری کی رہائی کی ایک اور اپیل مسترد کر دی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبروں کے خلاصے کے ساتھ یہ تھی نادیہ سلیمان، سیربینا بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ اب پروگرام کے دوسرے موضوعات۔ کراچی میں نقیب اللہ محسود کی ہلاکت کے بعد بننے والے مشران یا اکابرین کے جرگے نے ایک پریس کانفرنس کے دوران خبردار کیا ہے کہ راؤ انوار کو اب سلاحوں کے پیچھے کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو اس کا جواب احتجاج کی صورت میں دیا جائے گا۔ کراچی سے نامہ نگار سحر بلوچ کی رپورٹ۔
سندھ کے دارالحکومت کراچی میں آج پریس کلب سے نقیب اللہ محسود کی ہلاکت کے بعد بننے والے جرگے کے مشران نے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر راؤ انوار کو مزید سہولیات دی گئیں تو اس کے نتیجے میں آنے والے رد عمل کی ذمہ دار سندھ حکومت ہوگی۔ مبینہ طور پر ماورائے عدالت قتل ہونے والے نقیب اللہ کے کیس میں ایک اہم پیشی 20 اگست کو ہوگی، جس میں کیس میں ملوث لوگوں کی ضمانتیں منسوخ کرانے اور کیس کو اسلام آباد منتقل کرانے کی اپیل دائر کی جائے گی۔ پریس کانفرنس میں جرگے کے تمام ممبران شامل تھے، لیکن جرگے کی ترجمانی سماجی کارکن جبران ناصر نے کرتے ہوئے کہا کہ ہم کہنے پر حق بجانب ہیں کہ ان تمام وارداتوں جن میں راؤ انوار ملوث ہیں ان کی از سر نو تحقیقات کرائی جائے۔
اب اگر اس کیس کو سنجیدگی سے نہیں لیا گیا، اب اگر تھرڈ پارٹی کے ساتھ راؤ انوار نظر آیا ٹہلتا ہوا عدالت کے اندر، اب اگر اسے پولیس والے ہتھکڑی پہچاننے کے ڈالنے کے بجائے سلوٹ کرتے نظر آئے، اور اب اگر اسے رعایت دی گئی، تو اب کراچی گرینڈ جرگہ احتجاج کی طرف جائے گا۔ ہم نے ہر طریقے سے قانون کی پاسداری کی ہے، ہم آگے بھی قانون کی پاسداری کرتے رہیں گے۔
جبران نے مزید بات کرتے ہوئے کہا کہ تمام نوجوان مشران کی وجہ سے صبر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو انہیں کوئی بھی غلط اقدام اٹھانے سے روک رہے ہیں۔
ہم ایک اور پٹیشن ہائی کورٹ میں موو کر رہے ہیں، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ جو سسپینشن سٹیٹس ہے راؤ انوار کا، اس کا کیا بنا ہے، کتنی آگے ڈسپلنری میٹنگ گئی ہے، کتنی آگے ڈسپلنری ایکشن گیا ہے، اور آگے اب کیا کرنے والے ہیں۔ اب اس کے ساتھ تاکہ کورٹ کی بھی نالج میں بیان ہو، اور کسی چور دروازے سے جو ہے اس کو سہولت مزید مہیا نہ کی جائے۔
جرگے کے ممبر محمود محسود نے اس بارے میں مزید بات کرتے ہوئے کہا کہ راؤ انوار کو 2 مقدموں میں رہائی دی گئی ہے، ان میں سے ایک انکاؤنٹر کا کیس تھا اور دوسرا جعلی اسلحے کا۔ ان دونوں مقدموں میں ان کو رہا کر دیا گیا، لیکن ہم نے ان دونوں مقدموں کے نتائج کے خلاف اپیل درج کر دی ہے۔ اس کے علاوہ جج کو بدلنے کی اپیل بھی سندھ ہائی کورٹ میں داخل کی ہے، جو اب 20 اگست کو سنی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اب بات از خود نوٹس لینے پر ختم نہیں ہوگی، بلکہ راؤ انوار کے کال کوٹڑی جانے پر ختم کی جائے گی۔ سحر بلوچ، بی بی سی نیوز، کراچی۔
پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ایجنسی ایف آئی اے نے اومنی گروپ کے سربراہ انور مجید اور ان کے بیٹے غنی مجید کا 24 اگست تک کا جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا ہے، جبکہ اس مقدمے میں آصف علی زرداری سمیت مفرور ملزمان کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے گئے ہیں۔ کراچی سے نامہ نگار ریاض سہیل تفصیل کے ساتھ۔
انور مجید اور ان کے بیٹے غنی مجید کو سپریم کورٹ میں ضمانت مسترد ہونے کے بعد گرفتار کیا گیا تھا، اور انہیں گزشتہ شب اسلام آباد سے کراچی منتقل کیا گیا۔ ایف آئی اے نے انور مجید اور غنی مجید کو بینکنگ کورٹ میں پیش کر کے ملزمان کی 14 روز کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔ انور مجید اور غنی مجید کے وکیل فاروق ایچ نائک نے اس کی مخالفت کرتے ہوئے انہیں جیل بھیجنے کی درخواست کی۔ عدالت نے ان کی درخواست مسترد کر دی اور دونوں کو 24 اگست تک جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا۔ یاد رہے کہ جعلی بینک کھاتوں کے ذریعے رقومات کی منتقلی کے مقدمے میں عدالت سابق صدر پاکستان آصف زرداری کے علاوہ نمر مجید، اسلم مسعود، عارف خان، سمیٹ بینک کے سربراہ نصیر عبداللہ لوتا، عدنان جاوید، محمد عمیر، محمد اقبال آرائی، اعظم وزیر خان، زین ملک اور مصطفیٰ ذوالقرنین کو پہلے ہی مفرور قرار دے چکی ہے۔ اس مقدمے میں آصف زرداری کی ہمشیرہ فریال تالپور ضمانت پر رہا ہیں، جبکہ حسین لوائی، طلا رضا، انور مجید اور عبدالغنی مجید گرفتار ہیں۔ دریاسنا سابق صدر آصف علی زرداری کے وارنٹ جاری ہونے پر ابہام پیدا ہو گیا ہے۔ ریڈیو پاکستان کا کہنا ہے کہ اس مقدمے میں آصف علی زرداری سمیت مفرور ملزمان کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے گئے ہیں۔ عدالت نے ملزمان کو 4 ستمبر تک پیش ہونے کا حکم جاری کیا ہے۔ دوسری جانب آصف علی زرداری کے وکیل فاروق ایچ نائک نے وارنٹس کی اطلاعات کو مسترد کیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ عدالت نے آصف زرداری کے وارنٹ جاری نہیں کیے، تاہم انہوں نے یہ وضاحت نہیں کی کہ ان کے اس دعوے کی بنیاد کیا ہے۔ یاد رہے کہ ایف آئی اے نے اپنی تحقیقات میں بتایا ہے کہ 29 مشکوک اکاؤنٹس کی تحقیقات کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ ایک اکاؤنٹ جو A1 انٹرنیشنل کے نام سے موجود تھا، جس کا مالک طارق سلطان نامی شخص کو ظاہر کیا گیا تھا، یہ اکاؤنٹ منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا گیا۔ ایف آئی اے نے اپنی تحقیقات میں 4 ارب 14 کروڑ کی مشکوک منتقلی کی نشاندہی کی ہے، جس سے مستفید ہونے والوں میں متحدہ عرب امارات کے نصیر عبداللہ لوتا، آصف علی زرداری اور ان کی بہن کا گروپ اور آصف علی زرداری کے قریبی دوست انور مجید شامل ہیں۔ ایف آئی اے نے ان منتقلیوں کو منی لانڈرنگ قرار دیا ہے۔ آصف علی زرداری کے اہم ساتھی سمجھے جانے والے انور مجید کی گرفتاری ایک ایسے وقت میں ہوئی جب ملک میں وزیر اعظم کا انتخاب ہونا تھا۔ یہ بھی محض اتفاق ہے کہ پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کے امیدوار شہباز شریف کی حمایت کی یقین دہانی کرائی تھی، بعد میں اس سے دستبردار ہو گئی۔ آصف علی زرداری کے وارنٹس کی خبر بھی اس وقت آئی جب وزیر اعظم کے لیے ووٹنگ جاری تھی۔ ریاض سہیل، بی بی سی کراچی۔
پاکستان میں صوبہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کا انتخاب کل عمل میں لایا جائے گا۔ اس منصب کے لیے بلوچستان عوامی پارٹی سمیت 6 جماعتی اتحاد کے امیدوار جام کمال اور متحدہ مجلس عمل اور بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کے مشترکہ امیدوار میر یونس عزیز ظہری میدان میں ہیں۔ تفصیل کوئٹہ سے محمد کاظم کی اس رپورٹ میں۔
وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے بلوچستان اسمبلی کا اجلاس کل صبح 11 بجے منعقد ہوگا۔ وزارت اعلیٰ کے لیے دونوں امیدوار پہلی مرتبہ بلوچستان اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے ہیں۔ ان میں سے جام کمال بلوچستان عوامی پارٹی کے سربراہ ہیں۔ وزارت اعلیٰ کے لیے جام کمال بلوچستان عوامی پارٹی اور اس کی اتحادی جماعتوں کے امیدوار ہیں، جبکہ یونس عزیز زہری کو متحدہ مجلس عمل اور بلوچستان نیشنل پارٹی نے نامزد کیا ہے۔ بلوچستان میں سادہ اکثریت سے حکومت بنانے کے لیے 33 اراکین کی ضرورت ہوتی ہے۔ بلوچستان عوامی پارٹی اور اس کی اتحادی جماعتوں کے اراکین کی تعداد متحدہ مجلس عمل اور بلوچستان نیشنل پارٹی کے اراکین کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ کاغذات نامزدگی جمع کرنے کے موقع پر میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے جام کمال کا کہنا تھا کہ لوگوں نے انہیں اپنی زندگیوں میں بہتری لانے کا مینڈیٹ دیا ہے۔
بلوچستان کے لوگوں نے جو ایک مینڈیٹ یہاں کی سیاسی پارٹیوں کو دیا ہے، وہ اس لیے نہیں دیا ہے کہ یہ 5 سال بھی ہم ایسے اسمبلیوں میں، دفاتر میں اور عیاشیوں میں ہم گزاریں۔ ہمیں لوگوں نے مینڈیٹ دیا کہ ہم ان کی زندگیوں میں بہتری لائیں، اور انشاءاللہ ہم لائیں گے۔
حکومت سازی کے لیے بلوچستان عوامی پارٹی اور 5 جماعتوں میں اتحاد ہوا ہے۔ اس اتحاد کے دیگر جماعتوں میں تحریک انصاف، عوامی نیشنل پارٹی، بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی، ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی اور جمہوری وطن پارٹی شامل ہیں۔ ان جماعتوں کے اراکین کی تعداد 39 ہے۔ بلوچستان اسمبلی میں دوسری بڑی جماعت متحدہ مجلس عمل اور تیسری بڑی جماعت بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل ہے۔ ان دونوں جماعتوں پر مشتمل اتحاد کے اراکین کی تعداد 19 ہے۔ بی این پی کے رکن اسمبلی نصیر شاوانی کا دعویٰ ہے کہ انہیں ایک اور جماعت کی بھی حمایت حاصل ہے۔
اور اس کے علاوہ پشتونخوا کا ایک رکن، اس کی بھی ہمیں حمایت حاصل ہے، اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہتے چلیں انشاءاللہ ہم پر امید اس لیے ہے کل کے جو اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب تھا اس کے اندر بھی کچھ خفیہ ووٹس ہمیں آئے ہیں۔
گزشتہ روز بلوچستان عوامی پارٹی اور اس کی اتحادی جماعتوں کے امیدوار میر عبدالقدوس بزنجو 39 ووٹ لے کر اسپیکر منتخب ہو گئے تھے۔ ان کا تعلق بلوچستان عوامی پارٹی سے ہے، جبکہ اسی اتحاد سے تعلق رکھنے والے تحریک انصاف کے رکن بابر موسیٰ خیل 36 ووٹ لے کر ڈپٹی اسپیکر منتخب ہو گئے تھے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور اب ایک عالمی موضوع۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کی جانب سے جاری ایک نئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چینی فوج امریکہ اور اس کے اتحادیوں پر بحر الکاہل کے علاقے میں حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہی ہے، تاہم چین کی جانب سے ابھی تک کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نازیہ گلزار کی زبانی۔
کانگریس کو پیش کی جانے والی پینٹاگون کی اس سالانہ رپورٹ کے مطابق چین مسلسل اپنی عسکری صلاحیت میں اضافہ کر رہا ہے، اور اب اس کا دفاعی بجٹ $190 ارب ہو گیا ہے، جو کہ امریکی دفاعی بجٹ کا ایک تہائی حصہ ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ 3 سالوں میں پیپلز لیبریشن آرمی نے تیزی سے اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کیا ہے اور میری ٹائم نے علاقوں میں مشقیں کیں۔ ان مشقوں سے لگتا ہے کہ وہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف حملوں کی تیاریوں کا حصہ ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ واضح نہیں کہ چین ان تیاریوں سے کیا ثابت کرنا چاہ رہا ہے، تاہم رپورٹ کے مطابق چین تائیوان پر زبردستی قبضہ کرنے کے لیے بھی انتظامات کر رہا ہے۔ چین کی جانب سے اس رپورٹ پر کوئی رد عمل نہیں آیا ہے۔ ادھر امریکہ بھی اپنی دفاعی بجٹ میں اضافے کا عندیہ دے چکا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ وہ دفاعی بجٹ میں اضافے کی درخواستوں پر غور کر رہے ہیں۔
Request for our beloved military.
امریکی اور چینی عسکری حکام کی آپس میں گفتگو ہوتی رہی ہے تاکہ آپس کے تناؤ کو کم کیا جا سکے، لیکن امریکی محکمہ دفاع کی یہ رپورٹ ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب دونوں ممالک کے تعلقات ایک بار پھر کشیدہ ہیں۔ چین جنوبی بحیرہ چین کے علاقے میں اپنی فوجی تنصیبات میں اضافہ کرتا چلا آ رہا ہے اور کئی مقامات پر اپنے بمبار طیارے اتار چکا ہے، جبکہ دوسری جانب امریکہ نے جاپان میں اپنی فوجیں تیار کر رکھی ہیں۔ امریکی بحریہ کا کہنا ہے کہ وہ بحیرہ جنوبی چین میں جاری چین کی سرگرمیوں سے خوفزدہ نہیں۔ امریکی بحریہ کی ایک اہلکار کہتی ہیں،
making sure that we maintain the rights that we have as a military aircraft to fly in international airspace.
یہ بات یقینی بنانا ہے کہ ہم اپنے حقوق کا درست استعمال کریں، کہ ہم اپنا فوجی طیارہ اڑائیں اور بین الاقوامی خلا میں جائیں اور اپنی موجودگی کو وہاں برقرار رکھیں، اور یہ بھی دکھائیں کہ ہم اس فوجی اڈے بنانے کے عمل سے پریشان نہیں ہیں جو چین بحیرہ جنوبی چین میں کر رہا ہے۔
چین تائیوان کو اپنا حصہ سمجھتا ہے، لیکن امریکہ اس کی آزادی کا حامی ہے۔ ان تمام حالات کے باوجود گزشتہ جون جیمز میٹس امریکہ کے پہلے سیکرٹری دفاع تھے جنہوں نے 2014 کے بعد چین کا دورہ کیا۔ پینٹاگون کی رپورٹ کے مطابق اندازہ ہے کہ چین کا عسکری بجٹ اگلے 10 سالوں میں بڑھ کر 240 ارب ڈالرز تک پہنچ سکتا ہے۔ اس رپورٹ میں چین کے خلائی پروگرام کے بارے میں بھی ذکر کیا کیا ہے۔
یہ تھی نازیہ گلزار۔ آج سے 30 سال پہلے 17 اگست 1988 کو پاکستان میں اس وقت کے فوجی عامر جنرل ضیاء الحق طیارہ گرنے کے واقعے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ جنرل ضیاء کے دور میں ایسی بنیادی تبدیلیاں متعارف کروائی گئی تھیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے نتیجے میں پاکستانی معاشرہ اور ریاست مکمل طور پر تبدیل ہو گئے اور اس کے اثرات اب بھی محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ میں نے صحافی راشد رحمان سے پوچھا کہ جنرل ضیاء کے دور اور آج کے حالات میں کیا فرق ہے؟
ایک جو چیز میرا خیال میں کہ فرق ہو گیا ہے 30 سال میں وہ یہ ہے کہ اب فوج کے لیے شاید اتنا آسان نہیں رہا ملٹری کو کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ملٹری کو نے اپنے آپ کو جسٹیفائی یا لیجیٹیمائز کرنے کے لیے جوڈیشری پہ انحصار کیا، اور جوڈیشری جب سے افتخار چودھری صاحب کا کورٹ وجود میں آیا اور بعد میں وہ ریسٹور بھی ہوئے تو انہوں نے اس کام کو سپورٹ کرنے سے اب معذرت کر لی ہے۔ امید کر سکتے ہیں کہ جوڈیشری اس معذرت پر قائم رہے گی اور ماضی کی طرح کوئی آئندہ ملٹری کوز کو کانسٹیٹیوشنل کور نہیں دے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو الیکٹڈ گورنمنٹس 2008 سے آ رہی ہیں اور اب یہ دوسری ٹرانزیشن ہو رہی ہے بیلٹ باکس کے ذریعے، تو ان کے بارے میں بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ کچھ اچھے کام بھی انہوں نے کیے ہیں، لیکن ایک معاملہ ہے جس میں محسوس ہوتا ہے کہ ان کے ہاتھ بندھے ہیں، اور وہ معاملہ ہے جہاں فورن پالیسی، سیکیورٹی پالیسی، ڈیفینس پالیسی کا تعلق ہے۔ ہم نے دیکھا کہ فوج کی کرٹن کے پیچھے ریٹریٹ کے باوجود ان ایریاز میں وہ ابھی بھی پورا اپنی جو پالیسی ہے اس کو منوانے پر کاربند ہیں۔ اس کے لیے اگر حکومتیں لانی پڑے، لے جانی پڑے، کوئی طریقہ کرنا پڑے تو وہ سب تو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ہمیں۔ اور یہ جو تسلسل ہے، یہ جو پالیسی ہے، اس میں ظاہر ہے افغانستان کا اور کشمیر کا ذکر کیے بغیر بات سمجھ میں نہیں آتی۔ پاکستان پچھلی 4 دہائی سے پراکسی وارز لڑ رہا ہے یا لڑوا رہا ہے دونوں طرف، افغانستان میں بھی اور کشمیر میں بھی۔ تو یہ جو ایریا ہے اس میں چونکہ سویلین حکومتوں کا بہت زیادہ دخل برداشت نہیں کیا جا سکتا، اس لیے ایک تو یہ نظر آتا ہے کہ یہ نہیں تبدیل ہوا۔ دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ ضیاء الحق صاحب نے یہ تبدیلیاں لائیں ریاست کے حوالے سے بھی، اس کی پالیسی کے حوالے سے بھی اور معاشرے کے حوالے سے بھی۔ اسلامائزیشن کے نام میں انہوں نے جس طرح سے مذہب کو حاوی کیا وہ ہم اس کو ریورس نہیں کر پائے ابھی تک۔ تو تو مذہب کا دخل سیاست میں اور قوم کی زندگی میں وہ برقرار ہے, وہ ضیاء الحق صاحب کی مہربانی ہے, ورثہ ہے جو انہوں نے ہمیں چھوڑا ہے.
پاکستان کے فوجی عامر جنرل ضیاء الحق کی 30ویں برسی اور آج کا پاکستان گفتگو کر رہے تھے صحافی اور تجزیہ نگار راشد رحمان. آج سیربین کا بڑا موضوع تھا بطور قائد تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا انتخاب. یہ خبر ہماری ویب سائٹ پر بھی کافی دلچسپی کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے, پتہ ہے bbcurdu.com, اور سیربین ابھی جاری ہے.
اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی؟
لائٹس کیمرا ایکشن.
میرے بارے میں اتنا مت سوچنا, دل میں آتا ہوں سمجھ میں نہیں. کہ میں ہوں ہیرو
تیرا. باکس آفس کا بادشاہ کون, فلم ہٹ رہی یا مس؟
کون کم بک برداشت کرنے کو پیتا ہے؟
ہم تو پیتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھ سکیں, پاروں کو بھلا سکیں.
بالی ووڈ کی دلچسپ خبریں, بڑے بڑے سٹارز کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں اور کھٹی میٹھی باتیں, فلم سٹارز کی پاپولیرٹی اور کنٹروورسیز, پردے کے پیچھے کیا ہے, سنیے یہ سب کچھ ہر سنیچر کی شام سیربین میں آپ کی اپنی نصرت جہاں کے ساتھ.
سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں, اور پروگرام میں وقت ہوا ہے کھیلوں کے ہفتہ وار فیچر کھیل کے میدان سے کا. ترتیب و پیشکش عبدالرشید شکور کی ہے.
پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کی وجہ سے ریلیشن شپ بہتر ہوگی, تو یہ پازیٹو چیزیں ہیں ساری.
وشواس مجھے ان پہ تھا, اور اب آس بھی بندھی ہے کہ کچھ تبدیلیاں ہو سکتی ہیں.
عمران خان صاحب کا پرائم منسٹر ہونا پاکستان کا, یہ ہم سب کے لیے ایک آشا کی بڑی کرن میں مانتا ہوں.
ہمارے جو ٹارگٹ تھا ایشین گیمز وہ آ گیا.
بھارتی کرکٹرز کی عمران خان سے مثبت توقعات, لیکن کرکٹ روابط کیسے بحال ہوں گے؟ ایشین گیمز پاکستانی ہاکی ٹیم کے لیے کتنے اہم, اور ناصر جمشید پر 10 سال کی پابندی. کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام. عمران خان اگر کرکٹر نہ ہوتے تو ان کے وزیراعظم بننے پر پاک بھارت کرکٹ روابط کی بحالی کے سلسلے میں بھی زیادہ بات نہ ہوتی, لیکن اس وقت کرکٹ کے حلقوں میں ایک اہم موضوع ہے کہ عمران خان کی شخصیت پاک بھارت کرکٹ روابط کی بحالی میں کتنا اہم کردار ادا کر سکتی ہے. خود عمران خان پاک بھارت کرکٹ روابط کے زبردست حامی رہے ہیں, اور وقتاً فوقتاً اس ضمن میں آواز بلند کرتے آئے ہیں. 2016 کے آئی سی سی ورلڈ T20 کے موقع پر جب عمران خان کو خصوصی طور پر بھارت مدعو کیا گیا تھا, تو میں نے وہاں عمران خان سے پوچھا تھا کہ انٹرنیشنل کرکٹ کو پاک بھارت مقابلوں کی کتنی ضرورت ہے.
ضروری ہے, اور اگر جتنی یہ کرکٹ بڑھتی جائے گی اتنا ہی زیادہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بڑھے گا, جو دوریاں ہیں وہ ختم ہوں گی, پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کی وجہ سے ریلیشن شپ بہتر ہوگی, تو یہ پازیٹیو چیزیں ہیں ساری. اس سے پاکستان انڈیا دونوں کو بہت فائدہ ہے. انڈیا کے پاس تو خیر بہت پیسہ ہے انڈین کرکٹ بورڈ کے پاس, لیکن پاکستان کو اس سے فائدہ ہوگا جو یہ کرکٹ میں لگا سکتے ہیں, اور اپنی ڈومیسٹک کرکٹ کو بہتر کر سکتے ہیں, انفراسٹرکچر ٹھیک کر سکتے ہیں.
میں نے عمران خان سے یہ بھی سوال کیا تھا کہ بھارت پاکستان سے کھیلنے کے لیے تیار نہیں, تو اس صورت میں زیادہ ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟
زیادہ ہندوستان کو کرنا چاہیے, آگے قدم بڑھانا چاہیے, بڑا ملک ہے ان کو آگے زیادہ کوشش کرنی چاہیے.
عمران خان کے بارے میں اس وقت بھارتی ذرائع ابلاغ میں ملی جلی رائے سامنے آئی ہے, لیکن سابق کھلاڑیوں کی جانب سے مثبت رد عمل سامنے آیا ہے. انہی کھلاڑیوں میں نوجوت سنگھ سدھو بھی شامل ہیں. ایک بھارتی ٹی وی چینل کو انٹرویو میں نوجوت سنگھ سدھو نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ عمران خان کے اقتدار میں آنے کے بعد پاک بھارت تعلقات میں بہتری آئے گی.
وشواس مجھے ان پہ تھا, اور اب آس بھی بندھی ہے کہ کچھ تبدیلیاں ہو سکتی ہیں. ان کی زبان سے نکلا ہوا شبد جو ہے, مجھے اس پہ بھروسہ ہے. انہوں نے کہا کہ آپ ایک قدم چلو, میں 2 قدم آؤں گا. میں نے اس انسان کو کٹھن پرستھتیوں سے لڑتے لڑتے ایک ایسے مقام پہ پہنچتے ہوئے دیکھا جہاں ان کے پاس طاقت ہے لوگوں کی زندگی تبدیل کرنے. میں اس انسان پہ بھروسہ کر رہا ہوں. نظریں بدلی, نظارے بدلے, کشتی بدلی کنارے بدلے.
میں نے بھارت کے سینئر کرکٹ صحافی سنندن لیلے کو زحمت دی اور ان سے پوچھا کہ موجودہ حالات میں پاک بھارت دو طرفہ کرکٹ شروع ہونے کا کوئی امکان ہے؟
شکر بھائی, عمران خان صاحب کا پرائم منسٹر ہونا پاکستان کا, یہ ہم سب کے لیے ایک آشا کی بڑی کرن میں مانتا ہوں, کیونکہ ابھی تک ایسا ہوا ہے کہ جو پولیٹیشنس رہے ان کے بیچ میں بے بنا ہو جاتا ہے. ہمیں تو پتا ہے کہ عام جو جنتا ہے, چاہے وہ پاکستان کی ہو یا ہندوستان کی ہو, دونوں کے دل میں کوئی پرابلم نہیں ہے. انفیکٹ میں تو کہوں گا بہت پیار ہے ہم دونوں کے بیچ میں. لیکن یہ جو سیاستی والے لوگ ہیں, انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کر کے رکھا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم مل نہیں پا رہے. تو یہ ایک بڑی 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 آشا کی کرن ہے عمران خان صاحب کی طرف سے, کیونکہ یہ پولیٹیشین بعد میں ہے, پہلے یہ کرکٹر ہے, ایک جانے مانے کھلاڑی رہ چکے. تو جو اسپورٹس مین اسپرٹ ہوتا ہے, جو ایک دلیری ہوتی ہے, وہ ان کے پاس بہت 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 ہے. اور آپ کو تو پتا ہے کہ ہندوستان میں خان صاحب کے بڑے مرین ہیں, بہت چاہنے والے ہیں, فینس ہیں ان کے. نہ کہ میں کرکٹ کی بات کر رہا ہوں, لیکن عام جنتا میں بھی خان صاحب کے پتی ایک بہت بڑا آدر ہے, رسپیکٹ ہے. تو جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ جو اہم باتیں ہیں کہ چاہے امپلائمنٹ ہو, چاہے ایجوکیشن ہو ینگ جنریشن کی, اس کے اوپر ہمیں دھیان دینا چاہیے, ہندوستان کو بھی پاکستان کو بھی. اور جو باتیں ہیں, جو بائیلیٹرل ٹاکس ہیں, وہ بڑھانے چاہیے. اور کرکٹ ڈپلومسی جو ہے وہ پھر سے چالو ہونی چاہیے. اگر خان صاحب بدلاؤ لا سکتے ہیں تو وہ ایک ہی آدمی ہے جو لا سکتے ہیں, کیونکہ مجھے تو جو پولیٹیشنس ہیں ان سے امید نہیں ہے. کئی بار ایسا ہو چکا ہے کہ الٹا پلٹا باتیں ہوئی ہے, پرومیسز کچھ ہوئی ہے, بعد میں اس کے اوپر مکر گئے. تو خان صاحب ایسے آدمی نہیں ہے, ان کی پرسنالٹی بہت الگ ہم سب ہندوستانی لوگ مانتے ہیں. تو بہت بڑی آشا کی کرن ہے.
اٹھارہویں ایشین گیمز کا باقاعدہ آغاز کل سے انڈونیشیا میں ہو رہا ہے. پاکستانی ہاکی ٹیم اس امید کے ساتھ ان مقابلوں میں شریک ہے کہ طلائی تمغہ جیت کر وہ 2020 کے اولمپکس میں براہ راست شرکت کر سکے اور اسے کوالیفائنگ راؤنڈ نہ کھیلنا پڑے. پاکستانی ٹیم اپنا پہلا میچ پیر کے روز تھائی لینڈ کے خلاف کھیلے گی. میں نے ٹیم کی انڈونیشیا روانگی سے پہلے پاکستانی ہاکی ٹیم کے کپتان رضوان سینئر سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ کامن ویلتھ گیمز اور چیمپئنز ٹرافی کے بعد اب ایشین گیمز, آپ اور آپ کے ساتھی کھلاڑی اس چیلنج کے لیے کتنے تیار ہیں؟
دیکھیں جی, کامن ویلتھ اور چیمپئن ٹرافی یہ ہمارے لرننگ پروسیس کے ٹورنامنٹ تھے. اس میں یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ ہم جیتنے کے لیے گئے تھے, ہم سیکھنے کے لیے گئے تھے, کیونکہ فارنر کوچ آیا تھا کافی عرصے کے بعد. اور اس کے بعد جو ہم نے یہ جو ٹورنامنٹ ہے اس میں جو غلطیاں کی ہیں اس میں کور کرتے آ رہے ہیں. اور جو ہم نے جو ہمارے جو ٹارگیٹ تھا ایشین گیمز وہ آ گیا ہے اب ان شاء اللہ. جو ہم نے جو پاسٹ میں جو دو ٹورنامنٹ گزرے ہیں اس میں جو غلطیاں کی ہیں, ابھی اس میں میں دیکھ رہا ہوں ٹیم نے جیسے ایفرٹ کیا, جس طرح وہ ان جو غلطیاں ہم نے کی اس پہ کافی حد تک قابو پا لیا.
رضوان سینئر سے میرا اگلا سوال تھا کہ ایشین گیمز میں ایک مرتبہ پھر مقابلہ روایتی حریف بھارت سے, تو کیا ارادے ہیں؟
میری تو ایز اے کیپٹن بلکہ لڑکوں کے بھی وش ہے, لاسٹ ٹائم ہم ہارے تھے اور ہماری پوری کوشش ہے ان کو اس سے زیادہ اسکور سے اس کو ہرایا جائے, کیونکہ عوام جو ہے سب اسی میچ کو دیکھتی ہے. اس لیے ہمارا بھی وہی فوکس ہے, زیادہ تر فوکس سب میچ ہیں لیکن زیادہ فوکس اس پہ ہے کہ ہم جیتے انشاءاللہ.
رضوان سینئر سے میں نے پوچھا کہ رولینڈ آلٹمنز کے کوچ بننے سے کھلاڑیوں کو کتنا فائدہ ہوا ہے؟
جو فارنر کوچ ہوتا ہے وہ ریلی پروفیشنل کوچ ہوتا ہے, وہ یہ نہیں کہ ہمارے طرح کہ دیکھا یار ہاکی بھی دیکھ رہا ہے اپنا بزنس بھی دیکھ رہا ہے. اس کا بزنس وہی ہاکی ہے, کوچنگ ہے اس کی. وہ کوچنگ اپنے پروفیشنل لحاظ سے دیکھتا ہے, وہ ہر چیز پروفیشنل کرتا ہے, وہ کسی بھی کام میں کمپرومائز نہیں کرتا. اس لیے کھلاڑی بھی جو ہوتے ہیں ان کو بھی پتہ ہے اس نے ہر کام جو ہے ہر ٹریننگ جو ہے پروفیشنلی میچ کے ٹیمپو کے حساب سے لینا ہے. اس لیے کھلاڑی بھی اپنی جو ٹریننگ ہے وہ پوری کرتے ہیں.
ہالینڈ سے تعلق رکھنے والے رولینڈ آلٹمنز کے لیے پاکستانی ہاکی ٹیم کی کوچنگ کا تجربہ نیا نہیں ہے, وہ اس سے پہلے بھی پاکستانی ٹیم کے ہیڈ کوچ رہ چکے ہیں. میں نے آلٹمنز سے پوچھا کہ 2004 اور اب پاکستانی ٹیم کی کوچنگ میں کیا فرق محسوس کر رہے ہیں؟
The biggest difference of course is that the situation in Pakistan was different in 2004. Pakistan organized international competition here in the country.
سب سے بڑا فرق تو حالات کا ہے. 2004 میں پاکستان بین الاقوامی مقابلوں کی میزبانی کر رہا تھا, لڑکوں کو کافی بین الاقوامی مقابلے کھیلنے کو مل رہے تھے, موجودہ کھلاڑیوں کو یہ مواقع نہیں مل رہے, لہٰذا بنیادی فرق تو یہی ہے. پھر آپ عالمی رینکنگ کو دیکھیں, جب میں پاکستان سے گیا تھا اس وقت پاکستان دنیا میں چوتھے نمبر پر تھا اور اب وہ 13ویں نمبر پر ہے، جو ایک واضح فرق ہے۔
میرا آلٹمن سے سوال تھا کہ پاکستانی ہاکی ٹیم کی اتار چڑھاؤ والی کارکردگی کی وجہ کیا ہے؟
Couple of reasons. Maybe the most important reason is that the team is lacking enough international competition.
اس کی کئی وجوہات ہیں، جن میں سب سے اہم یہ ہے کہ پچھلے چند برسوں کے دوران ٹیم کو زیادہ بین الاقوامی مقابلے نہیں مل پائے ہیں، جس کی وجہ سے کھلاڑیوں کو تجربہ حاصل نہیں ہو سکا ہے۔ دوسری وجہ کھلاڑیوں کا غلطیاں کرنا ہے، جس کا خمیازہ گول کی صورت میں اٹھانا پڑا ہے۔ ٹیم کے ڈھانچے میں اگرچہ بہتری آئی ہے، لیکن وہ آسان گول کھاتی رہی ہے، جس سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
آلٹمن سے میں نے پوچھا کہ پاکستان آنے سے پہلے آپ بھارت کے بھی کوچ رہے ہیں، دونوں ملکوں کی ایک جیسی ثقافت ہے، زبان اور کھانا پینا بھی ایک جیسا، تو پاکستان میں آپ کو سب سے اچھی ڈش کون سی لگی؟
میں پاکستان دوسری مرتبہ آیا ہوں، اس سے پہلے میں چند سال بھارت میں رہا ہوں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مجھے برے صغیر سے محبت ہے۔ مجھے یہاں کھلاڑیوں کے ساتھ کام کرنا اچھا لگتا ہے۔ پاکستان بہت ہی اچھا ملک ہے، لوگ اچھے ہیں، کھانا اچھا ہے۔ یہاں کی سب سے مشہور ڈش دال ہے، اور اس موسم میں پاکستانی آموں کا کیا کہنا، یہ بہترین ہیں۔
Of course, one of your specialties is dal. Really nice. And here, at this period of the year, the Pakistani mangoes are fantastic.
پاکستان کرکٹ بورڈ کے اینٹی کرپشن ٹرائبونل نے ناصر جمشید پر اسپاٹ فکسنگ میں ملوث ہونے کی پاداش میں 10 سالہ پابندی عائد کر دی ہے۔ وہ پابندی کے بعد بھی کرکٹ کی کسی بھی انتظامی نوعیت کی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ اس کے علاوہ ناصر جمشید کا نام ان لوگوں کی فہرست میں بھی شامل کیا جا رہا ہے جن سے کرکٹرز کو دور رہنے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے قانونی مشیر تفضل حیدر رضوی کہتے ہیں،
ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ہیز دی ون جنہوں نے سب کو ریکروٹ کیا، اور سب کو ریکروٹ کرنے کے بعد یہ فکسنگ ہوئی اور یہ سارا کچھ ہوا۔ کورٹ کے مطابق پی سی بی کا بکیز کے ساتھ کوئی کنسرن نہیں ہوتا، پی سی بی صرف اپنے پلیئرز کو یہ بتاتا ہے کہ آپ نے بکیز کو اوائڈ کرنا ہے۔ بکیز کو پکڑنا جو کرائم ایجنسیز ہوتی ہیں ان کا کام ہوتا ہے، پی سی بی کا کنٹرول صرف پلیئرز اور کرکٹ ایڈمنسٹریشن یا کرکٹ امپائرز ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ سو لہٰذا اگر یوسف بکی ہے یا نہیں ہے، اگر کوئی بھی شخص آ کے کسی پلیئر کو کوئی اپروچ کرتا ہے تو قانون کے مطابق اس کو ڈسکلوز کرنا لازم ہے۔ اگر وہ ڈسکلوز نہیں کرے، چاہے وہ بکی ہو، چاہے وہ آپ کا دوست ہو، چاہے وہ آپ کا بھائی ہو، اگر وہ آپ کو کوئی غلط آفر کرتا ہے وہ ڈسکلوز کرنا لازم ہے۔ اگر آپ نہیں ڈسکلوز کریں گے تو آپ کو اس کی سزا ہوگی۔
اور آخر میں ایشین اسپورٹس بیٹ، لاہور سے سلطان محمود۔
تائیوان میں ایشین انڈر 12 بیس بال چیمپئن شپ میں پاکستان نے بھارت کو 16-0 اور ہانگ کانگ کو 6-1 سے شکست دی۔ اس سے پہلے پاکستان ساؤتھ کوریا سے 1-4 سے ہار گیا۔ پاکستان اپنے گروپ میں 2 میچ جیت کر دوسرے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ یو اے ای میں النصر فٹ بال کلب نے الجزیرہ فٹ بال کلب کو عرب کلب فٹ بال ٹورنامنٹ میں 2-1 سے ہرا دیا۔ بنگلور میں انڈیا اے نے ساؤتھ افریقہ اے کے خلاف 2 میچوں کی ان آفیشیل ٹیسٹ سیریز 1-0 سے جیت لی۔ سری لنکا میں انڈیا انڈر 19 نے سری لنکا انڈر 19 کے خلاف 5 میچوں کی ون ڈے انٹرنیشنل کرکٹ سیریز 3-2 سے جیت لی۔
اسی کے ساتھ اب عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے۔
عمران خان، وزیر اعظم منتخب، کڑے احتساب کا اعلان، یہ ہماری ویب سائٹ کی شہ سرخی ہے اس وقت، اور ہمارے صاحبین کا موضوع بھی آج سب سے بڑا موضوع یہی تھا۔ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے پاکستان کا 22واں وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد بطور قائد ایوان اپنے پہلے خطاب میں کہا ہے کہ انہیں کسی فوجی عامر نے نہیں پالا اور وہ کڑا احتساب کریں گے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے bbcurdu.com۔ اس کے ساتھ ہی صاحبین اختتام کو پہنچا۔ آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر سلیم احمد، لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے الیسٹر بیور، اور اسلام آباد میں اسرار الحق۔ عمر آفریدی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ آخر میں خبروں کے خلاصے کے ساتھ نادیہ سلیمان۔
پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان پاکستان کے نئے وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں۔ عمران خان نے ایوان سے اپنے پہلے خطاب میں کہا کہ سب سے پہلے کڑا احتساب ہوگا اور کسی کو این آر او نہیں دیا جائے گا۔ انڈین حکام کا کہنا ہے کہ حالیہ مونسون بارشوں کے باعث ملک بھر میں 900 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ امریکی محکمہ دفاع کی ایک تازہ رپورٹ کے مطابق چین کی فوج امریکہ اور اس کے اتحادیوں پر بحر الکاہل میں حملہ کرنے کی مشقیں کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ نے یمن میں جاری جنگ کے فریقین کو جنیوا میں امن مذاکرات میں شرکت کی باقاعدہ دعوت دے دی ہے۔ یہ یمنی حکومت اور حوثی باغیوں کے درمیان دو سالوں میں پہلی براہ راست ملاقات ہوگی۔ ترکی کی ایک عدالت نے امریکی پادری کی رہائی کی ایک اور اپیل مسترد کر دی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔